المكي المدني الفرشي الحشمي البتري البتحري التمام الدافع جيشات الاباطيل والدامع وصولات الاغاليل معلن الحق بالحق بالقاسم على فتي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وآلهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صلوات سيدنا محمد حضرات جس جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں شہزادی کی بارگاہ میں درخواست ہے اور شہزادے کی بارگاہ میں کہ آپ کے آنے کو قبول کریں اور آپ کے شکر جو مومنین اس طرف ہیں ابھی ادھر کچھ جگہ ہے میرے خیال سے علی بھائی آپ میرے سامنے اچھا تشریف لائیں آپ اور مومنین ادھر یہاں سائیڈ میں آ سکتے ہیں آئیے تشریف لائیں آپ ذرا تشریف لائیں اور ایک اور درخواست ہے کہ اپنے موبائل کا سوئچ آف کر دیں جب میں نے موبائل کی آواز بند کرنے کی بات کی ہے تو سلوات کی آواز بلند کرتے رہے آپ ذرا یہ عرش عزا پہ آنے کا جذبہ ہے اور ایک اور سلوات بھیجو محمد والے
کیا
کیا جائے اس ذکر کی محفل ہے کہ جہاں رسول اللہ علیہ السلام نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو پیچھے رہ جائیں ان کا انتظار کیا جائے اور جو آگے چلے جائیں ان کو واپس بلایا جائے اور جو خاموش ہے انہیں بولنے پہ مجبور کیا جائے سب کو بٹھایا جائے علی کو اٹھایا جائے ایک سلوات بھیجے محمد کسی جملے سے میری گفتگو شروع ہو گئی ہجرت تک ہماری گفتگو پہنچی تھی اور ہجرت میں آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے لوگ جاگتے رہے اور کیسا جاگنے کا انداز آپ دیکھیں ہم جاگتے ہیں تو کس طریقے سے کہ رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا ایک عاشور خانے سے دوسرے عاشور خانے میں ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے میں ایک فرش عزا سے دوسرے فرش عزا پہ ایک مجلس سے دوسرے مجلس میں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں ذاکر بدلتے رہتے ہیں مگر ذکر وہی رہتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے اور اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کیسے رات گزر گئی لیکن وہ لوگ جن کے پاس جاگنے کے لیے کوئی نہ ہو بس انتظار میں صاحب اب نبی آئیں گے تو قتل کر دیں گے تب نبی نکلیں گے تو قتل کر دیں گے اور وہاں نہ گھڑی ہے نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی اور بس ستاروں کو دیکھ دیکھ کے گھڑی گھڑی رات گزار رہے ہیں سوکھے سوکھے رات گزار رہے ہیں اور ان کے بیچ سے میرا نبی گزر گیا اور وہ نہیں دیکھ پائے ایک بات سمجھ میں آئی جملہ یہیں سے دیکھیے اتنی زیادہ تمہید کی گنجائش نہیں ہوتی مسلسل کرنے کے لیے بس پچھلے سے آگے کو ٹچ دینا ہوتا ہے ایک بات سمجھ میں آئی کہ محمد کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان سے گزر جائیں اور لوگ دیکھنے نہ پائیں لوگوں کی آنکھوں کا پردہ پڑ جائے اور محمد بیچ سے گزر جائے اور کوئی دیکھنے نہ پائے بس انسان حیرت میں کیوں ہے وہ پہلا محمد تھا یا آخری محمد ہے یہ سلوات بھیجے محمد والے اب دیکھیں ہجرت پہ اس لیے بھی پڑھنا ضروری ہے کہ اب جو نئی ہسٹری لکھی جا رہی ہے بڑے افسوس کی بات ہے میں نے مجھے فخر ہے کہ میں یہ ٹاپک لے کے چلا ہوں ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہسٹری پڑھنا ہمارا ہی سرمایہ تھا یعنی چاہے دار الندوہ ہو چاہے وہ ندوۃ العلماء ہو اور چاہے دیوبند ہو وہاں فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی اور دوسرے مسائل کی تعلیم دی جاتی تھی ہسٹری نہیں پڑھائی جاتی تھی اس لیے کہ تاریخ کے تجزیے سے وہ کارنامے بھی نکل کے آتے تھے جس سے ان کا سر جھک جایا کرتا تھا مگر جب ہم نے تاریخ پڑھنا چھوڑ دی تو پھر تاریخ میں تحریف کے ساتھ نئی نئی پرنٹ آئی اور نئے نئے ایڈیشنز آئے تو اب ہم نے تاریخ پڑھنا چھوڑ دی دوسروں نے پڑھنا شروع کر دیا اس وجہ سے بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہسٹری کو پھر سے نئی جنریشن کے سامنے لا کے رکھا جائے کہ یہ ہے تاریخ تاکہ وہ تجزیہ کر سکیں اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت کی رات میں نبی اپنے ساتھ بھی تو کسی کو لے کے گئے اگر کسی کو اپنی جگہ پہ چھوڑ کے گئے اس لیے ضروری ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت آج جو نہیں पिछले 2 साल पहले यह किताब छपी है और अंग्रेजी में भी और हमारे यहाँ हिंदी में भी, और उसको हमारे यहाँ इंडिया गवर्नमेंट ने निसाब में बच्चों के स्कूल में शामिल किया। और जब इस्लाम की हिस्ट्री को पेश किया तो उसमें लिखा कि रसूल ने 13 साल के बाद मक्के से, मैं कैसे वो लफ्ज कहूँ, फरार अख्तियार किया, ना खले कुकर कुकरना बाशत। लेकिन अब आप देखें अबू तालिब के लाल अली को दुआएं दें कि एक जुमला कहना चाहूंगा, फरार उसे कहते हैं जहां इंसान अपने साजो सामान और अखरबा के साथ कहीं जाता है, मगर नबी अपनी जगह अली को छोड़ के गए, अली 3 दिन मक्के में रुके रहे। फरार करने वाला किसी को अपनी जगह छोड़ के नहीं जाता, यानी अली की नींद ने, अली की नींद ने तारीख इस्लाम को, फरार को हिजरत से बदल दिया। अभी जो देखें ये है अली का किरदार। अब आप कहेंगे लीजिए साहब, मगर वो किसी को साथ में लेके भी तो गए। अब तो मिसरे पढ़ना चाहूंगा कि नूरे यकी को तेगों के साए में दे गए, नूरे यकी को तेगों के साए में दे गए, साजिश का जिस पे शक था उसे साथ ले गए। एक और सलवात लगे, अच्छा कहा जाता है कि साहब ये शम्मे रिसालत के परवाने थे, परवाने का काम होता है शमा के साथ साथ रहे। अब जहाँ नूरे यकी को तेगों के साए में दे गए, नूरे यकी को तेगों के साए में दे गए, और साजिश का जिस पे शक था उसे साथ ले गए। एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाले, मतलब कभी कभी एकाध को मिसरे पढ़ देने चाहिए शेर वेर ना, तो अच्छा तो ठीक है चलिए उसका सहारा लिया जाएगा, कहीं कहीं बहुत मुनासिब मौका आ जाएगा तो एक आध शेर पढ़ दूंगा, वरना मेरे लिए मशहूर है कि साल भर तक मैं आपको शेर सुना सकता हूँ, इतना है। लेकिन मैं इसलिए शायरी का सहारा जाकिरे में नहीं लेता कि कल के ये ना हो, चले जैसे आप शायरी से वो सहारा ले रहे थे, और मैं जब एक टॉपिक को लेकर चलता हूँ तो 10 दिन 12 दिन तक जब मुसलसल गुफ्तगू होती है तो शायरी से मौजू से जो है थोड़ा फरार होता है, मगर मैं शायरी को जो पेश भी करूंगा तो मौजू के दायरे में रहकर क्या कहा जाता है। देखिये मैं फिर वहीं पर आ गया, ये शम्मे रिसालत के परवाने से ये मुमकिन ही नहीं था कि शम्मा कहीं और जाए, परवाने कहीं और जाए, और जहाँ जहाँ शम्मा होगी वहीं वहीं परवाने होंगे, इसलिए कि परवाने शम्मा से मोहब्बत करते हैं, परवानों को शम्मा के दिल में इतनी मोहब्बत रहती है कि वो शम्मा के बगैर जी नहीं सकते, शम्मा के बगैर रह नहीं सकते। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है, परवाने जरूर साथ साथ रहते हैं मगर दोस्त बन के नहीं। जैसे ही शम्मा जलती है ये आ जाते हैं, तावतनामा लगाने की जरूरत नहीं है, बैनर लगाने की जरूरत नहीं, इश्तेहार लगाने की जरूरत नहीं, जैसे ही शम्मा की लौ रोशन हुई परवाने आ गए और आने के बाद मंडलाने लगे, नूर से फैजियाब होने वालों को परेशान करने लगे। मैं क्या कह रहा हूँ, नूर से फैज पाने वालों को परेशान करने लगे, और जब परेशान करने लगे, अब आप देखें शम्मा के साथ साथ परवाने रहते हैं, मगर परवाना शम्मा का हम नशीन हो सकता है जहाँ नशीन नहीं हो सकता। शम्मा जलाते हुए अगर आप शम्मा को बुझा के उसकी जगह परवाना रख दें तो क्या उजाला बढ़ जाएगा? शम्मा की जगह शम्मा ही बिठानी होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, नूर का जानशीन नूर होगा, चराग का जानशीन चराग होगा, शमा का जानशीन शमा होगी। देखिए शमा की आदत क्या, शमा को आप एक जगह पर रखें परवाना वहां हो जाएगा, वहां से उठा के आप शमा को दूसरी जगह रख दें परवाना वहां चला जाएगा। यानी जहां जहां, मैं जुमला कह रहा हूं देखिए बड़ी रियायत से, जहां जहां शमा हिजरत करेगी परवाना साथ साथ हिजरत करेगा, हिजरत में साथ देगा, मगर अगर खुदा न खास्ता, मैं क्या कह रहा हूं देखिए बहुत तवज्जो चाहता हूं, बड़ा कीमती जुमला कहने जा रहा हूं कि अगर खुदा न खास्ता शमा का इंतकाल हो जाए तो फिर परवाने को इससे गरज नहीं होगी कि रात भर ये मेरी साथी रही है, रात भर मेरी इससे दोस्ती रही है, रात भर इसने मुझे नूर दिया है, इसने मुझे उजाला दिया है, इसने मुझे तशखुस दिया है, इसने मुझे पहचनवाया है, इसने मुझे अमान दी है। जैसे ही शमा का इंतकाल हुआ परवाने को इससे गरज नहीं होगी कि अब कौन दफन करेगा, कौन गुस्ल देगा, कौन दफन देगा, परवाना छोड़ के किसी और शमा की तलाश में चला जाएगा। अब समझ में आया, ये जो शम्मे रिसालत के परवाने हैं शमा के विसाल के बाद में लाशें पे नजर नहीं आएंगे। अब मैं शेर पेश करता हूँ, आपने कहा था शेर सुनिएगा, रिश्ते वफा के टूट गए या के जुड़ गए, रिश्ते वफा के टूट गए या के जुड़ गए, रुख इम्तिहान इश्क की मंजिल से मुड़ गए, अरे ज़ौक़े वफा यही है तो ऐसी वफा पे खाक मंजिल, अरे ज़ौक़े वफा यही है तो ऐसी वफा पे खाक, मैयत रखी है शम्मा की परवाने उड़ गए। सलवात भेजा मोहम्मद वाले, اب دیکھیے 3 دن تک میرا مولا ابو طالب کا لال علی مکے میں اور ادھر رسول اسلام پہنچ گئے مدینے میں. اب مدینے میں لوگوں کو خبر ہو چکی کہ آمنہ کا لال 13 سال کے بعد میں مدینے میں آ رہا ہے. دیکھیے میں پورے سن کے حساب سے پیش کروں گا, ایک ایک سال کے حساب سے, ایک ایک دن, ایک ایک تاریخ کے حساب سے پیش کروں گا. لیکن علی کا سونا کتنا قیمتی ہے, آج تک دنیا لمحوں میں حساب لگا رہی ہے کہ علی کو سوئے اتنے دن ہو گئے, علی کو سوئے اتنی راتیں ہو گئیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں علی کو سوئے کتنے دن ہو گئے, پورے 14 صدی 26 سال 6 دن. علی کو سوئے ہوئے 14 صدی 26 سال 6 دن ہو گئے. یعنی علی کو اتنے دنوں سے پہلے آپ دیکھیں کیوں؟ اس لیے کہ جب علی سوئے اس دن سے پورا ایک ہجرت کا سال چل پڑا. جس علی کی ایک رات کی نیند اتنی قیمتی ہو کہ پورا اسلامی کیلنڈر بنا دے, اس کی ساری زندگی کی بیداری کی خدمت پہ ہوگی. ایک سلوات بھیجا محمد والے آپ دیکھیں نبی مدینے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. اب وہاں پہ لوگوں کو اطلاع ہے کہ اب نبی تشریف لانے والے ہیں, نبی تشریف لانے والے ہیں. مدینے کی سرحد کے پاس لوگ استقبال کر رہے ہیں, حضور تشریف لے چلیے, حضور تشریف لے چلیے. مگر نبی ہے کہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں, کسی کا انتظار ہے, ابھی نہیں, کسی کا انتظار ہے. مکے میں کیا کہا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں, دعوت ذوالعشیرہ میں کیا کہا تھا؟ جب علی نے وعدہ کر لیا نصرت کا, تب اعلان رسالت کیا 13 سال کے بعد. جب مدینے کی سرحد پہ آئے تو جب تک علی آنا گئے اس وقت تک اعلان نہیں کیا. اس کا مطلب آمنہ کا لال چیخ چیخ کے اعلان کر رہا ہے کہ علی کے بغیر نہ تو میں نے مکے میں دعوت اسلام کا آغاز کیا تھا, نہ تو مدینے میں ہوگا. 3 دن کے بعد جب علی تشریف لائے ہیں تو مدینے کے لوگوں میں ایک پریشانی کا عالم, کیا آمنہ کا لال آ رہا ہے, بڑا مجمع ہے کہ کون ہے جو یہ پہچانے کہ اس میں آمنہ کا لال کون ہے, عبداللہ کا یتیم کون ہے, اسلام کا رسول کون ہے, وہ خلق کرم کا مجسمہ کون ہے. اب سب کہہ رہے ہیں دیکھو جاؤ وہ تو چادر میں لٹتا ہوا ہوگا, وہی محمد ہوگا, وہ جو چادر کے سائے میں ہوگا وہی محمد ہوگا. ابھی نبی نے مدینے کی سرحد میں قدم نہیں رکھا, مدینے کے باہر ہیں, مگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چادر میں ہوگا وہی محمد ہوگا. کچھ دنوں کے بعد مدینے کے اندر ایک چادر میں کچھ اور لوگ آئیں گے. سمجھ میں آیا, تاریخ نے فیصلہ کر دیا کہ مدینے کے باہر جو چادر میں آئے اسے محمد کہتے ہیں, مدینے کے اندر جو چادر میں آئے اسے آل محمد کہتے ہیں. سلامات بھیجے محمد والے. دیکھیں یہ بچے نعرے لگا رہے ہیں, ایک بند میں پیش کروں. کھیلتے کھیلتے اصغر کو خیال آیا ہے, کھیلتے کھیلتے اصغر کو خیال, باپ کے سامنے بیعت کا سوال آیا ہے. نہیں اصل سوئی, کھیلتے کھیلتے اصغر کو خیال آیا ہے, باپ کے سامنے بیعت کا سوال آیا. 6 مہینے کے مجاہد کو جلال آیا ہے, آستین الٹے ہوئے پانوں کا لال آیا ہے. تیز طوفان کبھی مند نہیں ہوتے ہیں, حوصلے عمر کے پابند نہیں ہوتے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. اب آپ دیکھیں ہجرت کی رات, لوگ آئے ہیں قتل کرنے کے لیے. جب صبح کو پلٹ کے اپنے اپنے گھروں میں گئے, اپنا اپنا چہرہ لے کے, تو کیا ہوا؟ نبی کا سرکار کے لے آئے؟ کہا نہیں. کیا ہوا؟ ارے رات بھر انتظار کرتے رہے, مگر جب ہم نے صبح کو سیڑھی لگا کے گھر میں اتر کے دیکھا تو نبی نہیں تھے, بلکہ وہاں ان کا جانشین سو رہا تھا, وہی علی. اب آپ دیکھیں علی کے بغض کی آگ کتنی تیز بڑھتی جا رہی ہے. جب ذوالعشیرہ سے واپس گئے تو کہا وہی علی, اسی کو جانشین بنا دیا گیا. اس کے بعد مکے کے گلیوں میں جب بچے آ رہے تھے تو وہی علی, جو لوگوں کو قتل کرنے کے لیے جو بڑھ رہے تھے تو وہی علی. جا کے ماؤں سے دعائی اور شکایت ہوئی ذوالعشیرہ میں, وہی علی. اب کیا کیا جائے؟ اب لوگ جمع ہوئے, ابو سفیان نے ایک میٹنگ کی, اور میٹنگ کرنے کے بعد میں کہا اب دیکھیے ہسٹری یہاں سے ایک دوسرا رنگ لیتی ہے. ابھی تک ابو سفیان نے اندر جو دشمنی کی کوشش کی تھی خود سامنے نہیں آیا تھا, مگر اب ہجرت کے بعد 13 سال کی خاموشی کے بعد ابو سفیان اب فرنٹ پہ آ رہا ہے. اس نے ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک دی. دستک دینے کے بعد میں کہا کہ دیکھو آمنہ کا لال, دیکھو ابو طالب کا بیٹا, یہ ہمارے مذہب کو ختم کر دے گا, یہ ہمارے لات و حبل کو ختم کر دے گا, یہ ہماری تہذیب کو ہم سے چھین لے گا. جب کسی سے کسی کی تہذیب چھنتی ہے تو وہ بوکھلا جاتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ اب چلو ہم چلتے ہیں مدینے میں, اور مدینے میں ہم محمد کو قتل کر کے آئیں گے, جنگ کر کے آئیں گے. ایک جملہ کہنا چاہوں گا, اگر اسلام پہ ٹیررزم کا الزام لگایا جاتا ہے, اسلام پہ دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے, تو آپ سے ایک بات کہوں, اگر دو ملکوں میں جنگ ہو, اگر دو لوگوں میں جنگ ہو, اگر دو گروہوں میں جنگ ہو, اگر دو قبیلوں میں جنگ ہو, اور اس میں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ اس میں امن پسند کون ہے اور اس میں شاطر کون ہے, تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اخبار والوں سے پوچھئے, پریس والوں سے پوچھئے, میڈیا والوں سے پوچھئے کہ کون کس کے علاقے میں گیا. اگر دو لوگوں میں جنگ ہو, اگر دو لوگوں میں لڑائی ہو, دو انسانوں میں لڑائی ہو, ایک شارجہ کا رہنے والا, ایک فجیرہ کا رہنے والا, اور اس کے بعد میں صبح کو لاش ملا, تو یہ دیکھیے کون کس کے علاقے میں گیا. اگر کوئی اپنا علاقہ چھوڑ کے کسی کے علاقے میں گیا, تو یہ سمجھ لیجئے کہ شاطر وہ ہے. اسے ضرورت کیا تھی کسی کے گھر جانے کی؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام کو اگر دہشت گردی کا الزام دیا جاتا ہے تو 81 جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں, 63 جنگوں میں خود نبی نے شرکت کی ہے, 81 جنگوں کو علی نے فتح کیا ہے, سوائے ایک جنگ کے کوئی ایک جنگ دکھا دیجئے کہ جو کافروں کے علاقے میں ہوئی ہو. ساری جنگیں مدینے کے علاقے میں ہوئی ہیں, کفار مکے سے آئے اور مدینے میں جنگ کی, یہودی اپنے علاقے سے آئے اور مدینے میں جنگ کی. اس کا مطلب آمنہ کا لال کسی سے لڑنے نہیں گیا, ہاں لڑائیوں کا جواب ضرور دیا. اس کا مطلب جہاد میں سب سے بڑا فرق یہ ہے, فساد میں اور جہاد میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ فساد ایکشن کا نام ہے, جہاد ڈیفنس کا نام ہے. تو یہ سارے کفار مکہ جمع ہوئے, 1000 لوگ جمع ہوئے کہ چل کے ہم آمنہ کے لال کا قتل کر کے آئیں گے. ابو سفیان انہیں لے کے گیا, ابو جہل ساتھ میں تھا, 1000 لوگ ساتھ میں تھے. اور ادھر مدینے کے بارڈر پہ ایک کنواں تھا بدر نام کا, یہ ہے ہجرت کا پہلا سال. بدر نام کے کنویں کے پاس جب یہ لشکر پہنچا تو وہ انصار جنہوں نے رسول کا استقبال کیا تھا, ان انصار نے انصاریوں نے کہا کہ یا نبی اللہ, آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ کے ساتھ جو 313 لوگ آئے ہیں وہ سب ہمارے مہمان ہیں, یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ آپ مہمان آ کے مقابلے کے لیے جائیں, آپ تشریف رکھیے, آپ ہمارے گھروں میں بیٹھیے, دیکھیے کیا استقبال کیا جا رہا ہے, ہم جائیں گے, ہم مقابلہ کریں گے. 3 لوگ انصاریوں میں سے اٹھے اور کہا ہم ان کا مقابلہ کرنے کو جائیں گے. ادھر 3 کفار اٹھے, وہ قریشی تھے, انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ 3 انصاری آ رہے ہیں, ان کو ہم پہچانتے نہیں, ان کا چہرہ پہچانتے نہیں, تو انہوں نے کہا یا نبی, یہ آمنہ کے لال تم نے کس کو بھیج دیا؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی حسب نسب نہیں, جن کا کوئی شرف نہیں, جن کا کوئی خاندانی امتیاز نہیں. ہم خاندانی لوگ ہیں, ہمارا حسب نسب ہے, اگر یہ ہمیں قتل کر دیں تب بھی ہماری انسلٹ ہے, اگر ہم انہیں قتل کر دیں تب بھی ہماری انسلٹ ہے. اب دیکھیے آمنہ کے لال نے کہا ان انصاریوں سے, تم نے اگر محبت سے جذبے کے ساتھ ہماری نصرت کے لیے قدم اٹھایا تو خدا نے تمہارے اس جذبے کو قبول کیا, لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ کسی ہاشمی کو بھیجیں تو تم ٹھہرو, میں بھیجتا ہوں. چچا حمزہ آپ تشریف لائیے, عبیدہ چچا زاد بھائی آپ تشریف لائیے, علی ابن ابی طالب میرے وسیع, میرے وزیر, میرے جانشین تم آؤ. اب یہ تین چلے. سب سے آگے آپ دیکھیں کیا کیا منظر ہے عزیزو, بیچ میں حمزہ چچا بن کے, بائیں جانب حضرت علی, بائیں جانب عبیدہ, یہ 3 ادھر سے چلے, وہ 3 ادھر سے چلے. اب آپ دیکھیں وہ 1000 اور یہ 3, وہ 1000 اور یہ 3, ان 3 نے ان 1000 کو پشتوں کے پشتے لگا دیے. صبح کو جب تاریخ لکھی گئی تو تاریخ میں لکھا کہ جتنا تمام 313 سپاہیوں سے قتل کیا تھا, سپاہیوں نے قتل کیا تھا, اتنا اکیلے علی نے قتل کیا تھا, اتنا اکیلے علی نے قتل کیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ پھر جب یہ 8 دن کا سفر کر کے مکے سے آئے اور اس کے بعد میں پھر واپس گئے, 7-8 دن کا سفر کیا تو کل 15-16 دن بنتے تھے. 15-16 دن کے انتظار کے بعد میں اب جب وہ لوگ واپس گئے تو کیا کہا تھا, بچوں کو تیار کر کے آئے تھے کہ محمد کے پاس لشکر تو ہے نہیں, محمد کے پاس سپاہی تو ہے نہیں, محمد کے پاس فوجیں تو ہے نہیں, ہم محمد کا سر لے کے آئیں گے. تو جب مکے میں واپس گئے تو پھر فصیل مکہ پہ لشکر جمع ہوا ہے کہ اب محمد کا سر آ رہا ہوگا, اب محمد کا سر آ رہا ہوگا. بچے ماؤں کو خبردار کرنے کے کے لیے بے چین ہے کہ جا کے بتائیں محمد کا سر آ رہا ہوگا. مگر جب وہ وہاں واپس گئے تو عجیب و غریب منظر دیکھا کہ چہرے لٹکے ہوئے ہیں. کیا ہوا, محمد کا سر لے کے آئے؟ نہیں, ہم تو ہار کے آئے. اور اس کے بعد جب ماؤں نے پوچھنا شروع کیا, عورتوں نے پوچھنا شروع کیا کہ وہ میرے چچا گئے تھے ان کا کیا ہوا. چھوڑیے, ابو سفیان کی بیوی ہندا وہ خود کہہ رہی ہے, ابو سفیان میرا بھائی گیا تھا, واپس آیا. کہا نہیں, کس نے کیا, کیا ہوا؟ کہا علی نے قتل کر دیا, میرا چچا گیا تھا. کیا ہوا؟ علی نے قتل کر دیا, میرا بھائی گیا تھا. کیا ہوا؟ علی نے قتل کر دیا, میرے بڑے باپ گئے تھے. کیا ہوا؟ علی نے قتل کر دیا, میرا بھتیجا گیا تھا. کیا ہوا؟ علی نے قتل کر دیا. اب جب انہوں نے کہا, کیا وہ جنگ جی بھی تھی یا نہیں؟ ارے بھائی بہادری کے چرچے تھے. اب آپ سوچئے, اگر ہم دبئی میں یہاں آئے اور ہمارے گھر سے کوئی فرمائش ہو فلا سامان لے کے آئیے گا, تو جب پلٹ کے جائیں گے, ارے صاحب بڑا ڈھونڈا نہیں ملا, گئے بھی تھے, تلاش بھی کیا تھا کہ نہیں؟ اب یہ ہندا نے ابو سفیان سے پوچھنا شروع کیا, تلوار اٹھائی بھی تھی یا وہ بھی زحمت نہیں کی؟ میرے بھائی کو, میرے چچا کو, میرے بھتیجے کو, سب کو قتل کروا کے آ گئے. اب مجھے بتائیے, جو باہر سے پیٹ کے آئے اور گھر میں اندر آ کے جب جوتے پڑے, ایک تلوار بھیجے محمد والے محمد. کیا ضرور تاریخ کی یہ باتیں ہیں, اتنی ڈرائی باتیں ہیں, اور ان کو مجھے تسلسل کے ساتھ پیش کرنا ہے, مگر یہی سارے جملے ہیں جو تھوڑا سا بات کو, آپ کی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہیں. اب ہندا ابو سفیان کی بیوی, اس نے کمانڈ اپنے ہاتھ میں لی, ایک سال تک میں پھر سے تیاری نہ کروں تو پھر مجھے محمد کا دشمن نہ کہنا, ہاشم کا دشمن نہ کہنا. ابو سفیان کے ساتھ ہندا نے جا کے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا, دیکھو میرا بھتیجا قتل ہو گیا, ابو طالب کے بیٹے نے قتل کر ڈالا. یہ دیکھیے صاحب, اب آپ سوچیے, آپ جو بار بار علی کرتے ہیں تو محمد کے جذبے کے ساتھ, لیکن جب ہندا نے بار بار علی کا نام سنا ہوگا ابو سفیان کے ہوٹوں سے, علی کا, یہ تو بھاری تلوار ہے علی کا نام, تلوار بھیجے محمد والے محمد. یہ دوداری تلوار ہے, بار بار علی کا نام. فلاں کو کس نے قتل کیا؟ علی نے. فلاں کو کس نے قتل کیا؟ علی نے. تو پھر ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹائے گا, اب کہ میں ساتھ میں چلوں گی. 1000 کا لشکر کب گیا تھا؟ ٹھیک ایک سال کے بعد جنگ احد ہوتی ہے, اب کہ 3000 کا لشکر گیا. اب آپ دیکھیے, سب سے پہلی جنگ جنگ بدر. جنگ بدر میں سب سے پہلے جو قتل ہوا وہ معلوم ہے کون ہے؟ ابو جہل. علی کی تلوار سب سے پہلے جس پہ چلی ہے اس کا نام ہے ابو جہل. اب ایک میسج دینا چاہتا ہوں, اگر علی کے ماننے والے ہو تو ہمیشہ جہالتوں کو قتل کرتے رہنا. اسلام کی پہلی جنگ جہل کے خلاف ہوئی ہے. اب یہ جنگ بدر ابو سفیان اور رسول کا مقابلہ نہیں تھا, جہل اور علم کا مقابلہ تھا. ایک تلوار بھیجے محمد والے محمد کا. ابو جہل تو علی کی تلوار سے قتل ہوا, اور ابو لہب گٹ گٹ کے مر گیا. یہ صدمے میں مر گیا کہ ابو جہل مر گیا, تو ابو لہب خود ہی مرتا چلا جا رہا ہے. ایک سال کے اندر ابو لہب کا خاتمہ, نقل نہ درود, اور وہ ختم ہو گیا. اب ابو لہب ختم ہو گیا, ابو لہب کو اگر میں مردود کہوں تو کسی تکلیف تو نہیں ہوگی, قرآن نے کہا ہے. تو اب وہ صاحب اس کا خاتمہ ہو گیا. اب 3000 کا لشکر اور خود ہندا اور ابو سفیان, ہندا کا کیا عالم ہے ذرا آپ غور کریں. ہندا آگے آگے اونٹنی پہ, اس کے پیچھے ابو سفیان, اس کے پیچھے 3000 کا لشکر. ایک رائٹر گزرا ہے ابو نصران, ابو نصران نے لکھا کہ مکہ اور مدینہ کے ٹھیک بیچ میں ایک جگہ پڑتی تھی, اس جگہ کا نام اس زمانے میں جو تاریخ میں ملتا ہے الوہ. الوہ وہ جگہ ہے جہاں رسول کی مادر گرامی حضرت آمنہ بی بی کا مزار ہے, ان کی قبر تھی. ان کی قبر کے پاس جب کسی نے بتایا ہندا سے کہ یہاں رسول کی مادر گرامی حضرت آمنہ دفن ہے, بس اس نے فوراً اپنی اونٹنی کو وہاں روکا اور روکنے کے بعد میں بیٹھ گئی. اب بیٹھنے کے بعد زبردستی ضد کرتی جا رہی ہے کہ اس قبر کو کھودو, اس لیے کہ یہ محمد کی ماں ہے, محمد وہ ہے, علی وہ ہے جس نے میرے کنبے کا خاتمہ کر دیا. اس قبر کو کھودو, میں اس بی بی کی لاش کو نکال کے اس کی ہڈیوں کا ہار بنا کے اپنے گلے میں پہنوں گی. یہ تاریخ ہے, ابو نصران نے لکھی ہے, یہ الوا کا واقعہ ہے. ہسٹری کی سچائیاں پیش کر رہا ہوں, اپنی طرف سے میں کچھ نہیں پیش کر رہا ہوں. صفوں کا ذمہ دار ہوں, سطروں کا ذمہ دار ہوں, کتابوں کا ذمہ دار ہوں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم سبھی ہیں ممبر رسول پہ بیٹھ کے علم کے سائے میں گفتگو کرتے ہیں. ہم کنفیوز والی بات نہیں کرتے, وہی بات کرتے ہیں جس پہ یقین ہوتا ہے. علوا میں ٹھہر کے یہ نعرہ یہاں سے نکل کے دروازے تک پہنچا. مجھے امید ہے کہ اور جو باہر لوگ شامل ہیں وہ اس میں شامل ہوتے رہیں گے. اب کیا عرض کروں؟ دیکھیے, یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم شک والی بات ہی نہیں کرتے, یقین والی بات کرتے ہیں. یقین تھا, آواز آ گئی, ایک اور سلوات بھیجے محمد والے. الوا میں زندہ اتری اور اترنے کے بعد زبردستی اس قبر کو کھودو, میں ہڈیوں کا ہار بنا کے گلے میں پہنوں گی اور اپنے انتقام کے جذبے کو ٹھنڈا کروں گی. بہت زبردستی سمجھا بجھا کے لوگوں نے اسے اٹھایا. یہ کون ہے ہندہ؟ ساتھ میں کون ہے؟ ابو سفیان. آج کی تاریخ تک ہندہ کافر, ابو سفیان کافر, مگر اسی مکے میں جب واپس میرا نبی فاتح مکہ بن کے آئے گا تو پھر رات کی تاریکی میں صبح ہونے سے پہلے ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا, ہندہ بھی مسلمان ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک کافر کافر تھا, مسلمان مسلمان تھا. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, کافر کافر تھا, مسلمان مسلمان تھا. کافر کا مزاج یہ تھا کہ وہ قبر کی بے حرمتی کرے, قبر کو کھدوا کے لاش کو نکلوا کے ہڈیوں کا ہار بنائے. اور اس کے بعد ابو نصران نے ایک جملہ اور لکھا کہ جب میرا نبی مدینے سے مکے کی طرف آ رہا تھا, یہ مکے سے مدینے کی طرف کافر جا رہا ہے, جب میرا نبی مدینے سے مکے کی طرف آ رہا تھا تو اسی علوا میں میرے نبی نے پورے لشکر اسلام کو جو مسلمان ہو کے فاتح مکہ بن کے جا رہا تھا وہ ٹھہرایا. اور ٹھہرانے کے بعد میں ایک ایک مسلمان سے کہا کہ دیکھو یہ میری مادر گرامی کی قبر ہے, یہ میری مادر گرامی کی لہر ہے, یہاں پہ بیٹھو, یہاں پہ تم نظر دو, یہاں پہ تم احترام کرو, اس لیے کہ یہ میری مادر گرامی کی قبر ہے. آپ دیکھیے میرا نبی فاتح مکہ بن کے مکے کی طرف جا رہا ہے. اس کا مطلب ہسٹری کے دو صفحات بنے, ایک صفحے پہ وہ کہ جس پہ نبی کی ماں کی قبر کی حرمتی کرنے والا گرو, اور ایک گرو نبی کی ماں کی قبر پہ سلام کرنے والا. اب اس کا مطلب ابھی تک ایک صفحے پہ کفر لکھا ہوا ہے, ایک صفحے پہ مسلمان لکھا ہوا ہے. مسلمان وہ جو قبروں کا احترام کرے, کفر وہ کہ جو قبروں کی بے حرمتی کرے. مگر فتح مکہ کی صبح سے پہلے وہ جو بوڑھے سنم پرست تھے, چاہے وہ ہندہ ہو چاہے ابو سفیان, وہ بھی مسلمان ہو گئے, مگر کہیں نہیں ملتا کہ ان کا مزاج بدلا ہو. اس کا مطلب فتح مکہ کے بعد ایک ہی اسلام میں دو طرح کے گروہ ملے, ایک قبروں کا احترام کرنے والا, ایک قبروں کی بے حرمتی کرنے والا. اب اگر مسلمانوں میں دو طرح کے ذہن پائے جائیں یہاں سے لے کے جنت البقیع تک, ایک قبروں کا احترام کرنے والا, ایک قبروں کی بے حرمتی کرنے والا, تو فیصلہ کر لینا رسول والا اسلام کہاں ہے, ہندو والا اسلام کہاں ہے. اب میدان احد, احد کے پاس یہ قافلہ اب جب پہنچا تو ہندہ آگے آگے, اور معلوم ہے کیا انداز ہے, ہندہ آگے آگے ایک قصیدہ پڑھتی جا رہی ہے, ایک ترانہ گاتی ہوئی جا رہی ہے. نحنو بناتو تارقن نمشی علی غارقن, ہم ستارے سحری کی بیٹیاں ہیں, ہم اجالے اجالے بھور کے ستاروں کی بیٹیاں ہیں, ہم مخمل کے فرش پہ چلنے والیاں ہیں. شعر تو اور بھی ہیں مگر ہماری مجبوری یہ ہے کہ وہ ساری باتیں جو تاریخ کی سچ بھی ہوں لیکن اگر وہ تہذیب کے دائرے سے خارج ہوں, ان پارلیمنٹری لینگویج ہم ممبر پہ نہیں استعمال کرتے, اس وجہ سے ہم ان شعروں کو آپ یہ سوچے کہ آگے ڈیش 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 کر کے میں چھوڑ دیتا ہوں. اب آپ مسئلے سے اندازہ کر لیں کہ ہم ستارے سحری کی بیٹیاں ہیں, نہ ہم بنا تو سارے ہم فرش مخمل پہ چلنے والیاں ہیں. جب یہ آواز اپنی نغمگی اور دھن کے ساتھ چلے گی تو پھر جوان سپاہیوں کے دل کا کیا عالم ہوگا. کچھ نہ سوچیے آپ, وہ 3000 سپاہی آگے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, آگے آگے ستاروں کی بیٹیاں, ان کے پیچھے ان کے بیٹے. ارے سلمان بھیجے محمد والے محمد. تین ہزار کا لشکر لے کے ہندا خود چلی, ابو سفیان خود چلا, ادھر سے رسول. اب اسلام کی بھی تو طاقت بڑھ رہی ہے, 700 سپاہیوں کے لے کے آئے. مگر آپ سوچیں کہ ایک طرف 700, ایک طرف 3000, تو ایک پہ 4 کا تو ایوریج آیا. ان 700 میں سے 50 کو نبی نے جنگ سے روک دیا. کیوں؟ کہ اس میں ایک سرنگ تھی, ایک درہ جسے احد کہتے ہیں. وہاں سے خطرہ یہ تھا کہ اگر ادھر سے اسلام کا لشکر حملہ کرے تو وہ پشت پلتی تھی, تو پشت کی جانب سے جانے کب کون حملہ کر دے اس بات کا اندیشہ تھا. تو نبی نے 50 مسلمانوں کو لگایا کہ اس درے پہ مسلسل تیر برساتے رہیں, ایک منٹ کے لیے نہ چھوڑے ورنہ خطرہ ہو جائے گا. اب سوچئے بہکانے والے شیطانوں کو موقع کہاں کہاں ملتا ہے. 650 ادھر جنگ کر رہے ہیں, 50 ادھر. نبی ان کا مزاج جانتے تھے کہ عربی کرتوں کی جیبیں بہت بڑی ہوتی ہیں. ارے کہاں بیٹھے آپ, ارے آپ دیکھیے میری شیروانی کا جب دیکھیے آپ. اب یہ نعرے کا مرحلہ آئے گا تھوڑا ہسٹری کے پاس, اس کے بعد میں دیکھیے ابھی میں لاتا ہوں آپ. نعرے محمدی علی کا, اس کا مطلب جلوس محمدی اسے کہتے ہیں جو علی کہتا ہوا چلے. سلطان بھیجے محمد والے محمد. اب دیکھیے رسول علیہ السلام 650 لوگ, اور 650 لوگ نبی نے مزاج سمجھ لیا تھا کہ کوئی ان کو بہکائے گا اور یہ کہے گا کہ دیکھو بیت المال سے تو اسی کو ملے گا کہ جو جنگ کر رہا ہے, تم 50 تو مائنس ہو جاؤ گے. میرے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھو جو جنگ کرنے والا ہے, جو درے پہ کھڑا ہے, سب کو بیت المال سے برابر کا حصہ ملے گا, مگر تم کو جو ڈیوٹی جہاں دی گئی ہے وہیں رہنا. مگر جیسے ہی وہ 650 حملہ کرنے لگے, ان 50 میں سے ایک کو شیطان نے یہ سمجھا کے بھیجا کہ تم جا کے یہ کہو کہ ارے بیت المال کیا ملے گا, جب کچھ بچے گا تبھی تو ملے گا, تم جلدی سے یہاں چھوڑو. اور ادھر کفار کو پسپا کر دیا, علی کی تیغ نے پسپا کر دیا, جناب حمزہ نے پسپا کر دیا. جناب حمزہ نے جب پسپا کر دیا تو پسپا کرنے کے بعد میں جب کفار واپس گئے تو واپس جب وہاں سے جا رہے تھے تو کسی نے دیکھا کہ ارے وہ سرنگ تو خالی ہو گئی, ایک چانس ابھی اور ہے, ایک چانس اور ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا. ان 50 کی بغاوت سے, ان 50 کی دغا بازیوں سے, ان 50 کے جھوٹ سے, ان 50 کے فرار سے ایک بار پھر حملہ ہوا. اور جب ادھر سے حملہ ہوا تو اب سامنے سے لشکر آ رہا ہے. عزیزو اب آپ غور کریں یہ کہتے ہوئے کہ صاحب اب اپنا مال بچاؤ وہ 50 ساتھ چھوڑ گئے. اب جو چاروں طرف سے کفار اس سرنگ کے ذریعے سے آئے تو اب آپ دیکھیں جنگ احد ہے. وہ جو 700 لوگ تھے, اب تاریخ طبری میں ملتا ہے کہ اس میں کل 14 لوگ میرے نبی کے ساتھ بچے. اس کے بعد جب پھر شدت سے حملہ ہوا تو 8 اور چلے گئے, کل 6 بچے. اب کل اور 6 جو بچے تو اس میں جناب حمزہ شہید ہو گئے. اب جو جناب حمزہ شہید ہو گئے تو اب پورے میدان میں کوئی اور نہیں ہے, یا تو محمد ہیں, یا تو علی ہیں, یا تو وہ خدا ہے جو ہر جگہ موجود ہے. کفار کا نرغہ ہے. چاروں طرف سے پتھر آ رہے ہیں, چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں, بیچ میں رسول ہے. جب ادھر کا پتھر آتا ہے علی, ادھر سے پتھر آتا ہے علی, ادھر سے پتھر آتا ہے, نبی آواز دیتا ہے یا علی یا علی یا علی. ادھر سے پتھر آیا یا علی, ادھر سے پتھر آیا یا علی, ادھر سے پتھر آیا یا علی. دنیا ہم سے اعتراض کرتی ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے یا علی یا علی یا علی کہتے رہتے ہیں, آپ کو سوائے علی کے کچھ یاد ہی نہیں. جنگ احد میں نبی کو سوائے علی کے کوئی یاد ہی نہیں.
علی.
آپ آگے ہوں, بڑا میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ بے چین ہیں جو ذکر کے لیے وہاں تک لے کے آگے آئیے. جنگ احد پہ ہی آج کی آج کا مرحلہ یہاں پہ تمام ہو جائے گا. جنگ احد ہو رہی ہے, مسلمانوں کے لشکر میں اب کوئی نہیں بچا. یا تو وہ نبی جو رسول اسلام ہے, یا تو وہ علی جو وصی رسول ہے, یا تو وہ خدا جو ہر جگہ موجود ہے. اس کا مطلب جنگ احد میں جو ذاتے ہیں وہ کس ترتیب سے, خدا, نبی, علی, یہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ایک تلوار بھیجے محمد والے محمد پر. اب ایسے میں ذرا آپ غور کریں, ایسے میں علی تلوار چلا رہے ہیں, اور اب علی کو مدد کے لیے اس وقت نبی نے پکارا, کیا اپنی طرف سے پکارا؟ نہیں, آسمان سے جبرائیل امین آئے, ناد علین مظہر العجائب. یعنی آپ دیکھیں, پکارو علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے. ایک بات کہنا چاہوں گا, آج مسلمان بڑے ہی قریب انداز میں کہتا ہوا نظر آتا ہے, آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں؟ جی. نماز پڑھتے ہیں؟ جی ہاں, سورہ الحمد پڑھتے ہیں. اس میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین, ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں خدا سے مدد چاہتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی مدد, یا علی مدد, یہ کیوں؟ ہائے ہائے ہائے. اب ایک بات کہنا چاہوں گا, دیکھیے آپ کیا عجیب و غریب انداز ہے. اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں, نماز پڑھتے ہیں. جی. کس کی نماز پڑھتے ہیں؟ خدا کی. فرشتے کس کا سجدہ کرتے ہیں؟ خدا کا. ملائکہ کس کا سجدہ کرتے ہیں؟ خدا کا. مگر یہ پہلے دن آدم کا سجدہ کیوں کرایا گیا؟ اس میں آپ نہ پڑھیں, اگر خدا کے حکم سے سجدہ ہو تو آدم کا بھی سجدہ خدا کا ہی سجدہ ہے. کیا جواب دیتے ہیں؟ اگر خدا کہے تو آدم کا سجدہ خدا کا سجدہ. ارے جنگ احد میں خدا کہہ رہا ہے ناد علی, اس کا مطلب علی سے مدد مانگنا خدا سے مدد مانگنا ہے. اچھا نمازیں کس کے لیے؟ یا کہ نابود ہو. عبادت کس کے لیے؟ نستعین. مدد کس سے مانگی جاتی ہے؟ کہا مدد ہو یا عبادت ہو, خالق سے مانگی جاتی ہے, مخلوق سے نہیں. مزدور سے مانگی جاتی ہے, ساجد سے نہیں. رزق دینے والے سے مانگی جاتی ہے, رزق پانے سے نہیں. واجب الوجود سے مانگی جاتی ہے, ممکن الوجود سے نہیں. آپ دیکھیں قدیم سے مانگی جاتی ہے, حادث سے نہیں. وہ جو پیدا کرنے والا اس سے مانگی جاتی ہے, پیدا ہونے والے سے نہیں مانگی جاتی. اب ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں نماز پڑھتے ہیں. کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کعبے کی طرف. کعبہ کیا ہے, خالق ہے یا مخلوق؟ کعبہ مخلوق ہے, خالق نہیں ہے. تو پھر نماز کیوں پڑھتے ہیں اس کی طرف؟ ساتھ بیت اللہ بھی تو ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کعبہ مخلوق ہے لیکن بیت اللہ بھی تو ہے. اب اگر بیت اللہ ہے تو گویا کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا خدا کے لیے نماز پڑھنا ہے. اب ایک بات کہوں, علی مخلوق ہے ہم نے مانا, علی سجدہ گزار ہے ہم نے مانا, علی بندے ہیں ہم نے مانا, علی حادث ہے قدیم نہیں ہم نے مانا, علی ممکن الوجود ہے واجب الوجود نہیں ہم نے مانا, مگر ید اللہ بھی تو ہے. ارے بھائی بیت اللہ کے سامنے سجدہ کرنا گویا اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے, تو ید اللہ سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد صاحب. بس اب ایک بات اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب زندہ سے مدد مانگی جاتی ہے, وہ جو سو گیا وہ کیا مدد کرے گا؟ وہ جو نجف میں سو رہا ہے وہ ہماری مدد کیا کرے گا؟ یا محمد نہ کہو جو مدینے میں سو رہا ہے وہ ہماری مدد کیا کرے گا؟
یا حسین نہ کہو وہ تو کربلا میں سو رہا ہے وہ ہماری مدد کیا کرے گا, یا عباس نہ کہو وہ تو کربلا میں سو رہا ہے وہ ہماری مدد کیا کرے گا, یا حسن نہ کہو وہ تو یثرب میں سو رہا ہے وہ ہماری مدد کیا کرے گا. عجیب و غریب جملہ کہنے جا رہا ہوں. ذوالعشیرہ سے بات شروع کی تھی, جنگ احد تک بات لے کے آ رہا ہوں. جنگ احد میں علی کو نبی نے مدد کے لیے کیوں پکارا؟ احد میں علی کم سے کم موجود تھے, علی کم سے کم بیدار تھے, علی کم سے کم جاگ رہے تھے. تو جاگنے والا مدد کر سکتا ہے, سونے والا مدد نہیں کر سکتا. جاگنے والا مدد کر سکتا ہے, سونے والا مدد نہیں کر سکتا. جملہ سنیے, جملہ سنیے, بہت قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں. آپ سب کے معتبر جماعتوں کے حوالے, یہاں سے لے کے مجمع کے اس پر تک جو باہر میدان میں کھڑا ہوا ہے, ان خواتین ماؤں اور بہنوں تک جو پس پردہ علی کی محبت میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان حضرات تک جو مینا بی میں فارسی میں مجمع کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو یہاں نہیں آ سکے ہیں مگر علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک فرش پہ اس طرح سے بیٹھے ہیں جیسے تسبیح میں دھاگے میں تانے پھرے ہوئے ہوتے ہیں, یہ فرش ادا کی تسبیح میں جڑے ہوئے مجمع کی ایک ایک فرش کے طرف توجہ چاہوں گا. علی کیسے مدد کریں گے؟ بیدار تھے تو مدد کر سکتے تھے, موجود تھے تو مدد کر سکتے تھے, اور جب سو گئے, جب نجف میں جا کے سو گئے تو وہ کیسے مدد کر سکتے؟ جملہ کہنا چاہوں گا, رسول نے احد میں بھی علی سے کہا میری مدد کرو, ہجرت میں بھی علی سے کہا میری مدد کرو, اور جب احد میں کہا تو یہاں آؤ بیدار ہو میرے ساتھ جنگ کرو تب مدد کرو, اور جب ہجرت میں کہا تو کہا سو جاؤ تب میری مدد کرو. اگر بات کہنا چاہوں گا, اس کا مطلب علی اس مشکل کشا کا نام ہے جو احد میں جاگ کے مدد کرتا ہے, ہجرت میں سو کے مدد کرتا ہے. ہجرت میں ابھی ٹھہریے, ہجرت میں سو کے مدد کرتا ہے, ہجرت میں سو کے مدد کرتا ہے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ سویا ہوا انسان, قبر میں سویا ہوا انسان ہماری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ علی اس ذات کا نام ہے جو ناصر رسول ہے, جاگے تو بھی ناصر رسول, سوئے تو بھی ناصر رسول. علی نے ہجرت کی رات بتا دیا کہ جب میں بستر پہ سوؤں, جب میں بستر پہ سوؤں تو رسول کی مدد کرتا ہوں, نجف میں سوؤں تو شیعوں کی مدد کرتا ہوں.
علی اس مشکل کشا کا نام ہے, اور ایسے میں جنگ احد میں جنگ کرتے کرتے علی کا عجیب و غریب انداز ہے, بیچ میں رسول ہیں, چاروں طرف سے کفار, پتھر آ رہا ہے, تلواریں آ رہی ہیں, اور پتھر ایک پتھر آیا جنگ احد میں, ویسے عربی کیوں مشہور ہیں کہ جنگ احد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت شہید ہو گیا. اب ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کفار تو دور کھڑے تھے, پاس میں اگر کوئی رہا ہوگا تو پتھر وہی مارے گا, تبھی تو دانت ٹوٹیں گے. میرے نبی کے دانت شہید ہو گئے. اچھا دانت شہید ہو گئے تو لوگ کہتے ہیں رسول نے کبھی تلوار نہیں چلائی, مگر علی سامنے موجود ہے. نبی کہنا چاہتے ہیں کہ علی کی موجودگی میں مجھے تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی بیچ میں ہے. اب آپ دیکھیں علی نے تاریخی جنگ, علی کی سب سے پہلی جو کامیاب ترین جنگ, کامیاب تو ساری جنگیں تھیں مگر جس جنگ کا منظر آج بھی تاریخ کے کیمرے میں محفوظ ہے وہ منظر جنگ احد کا ہے. جنگ احد میں میرا نبی بیچ میں ہے, اور اس میں جب میرے علی نے جنگ کی ہے تو ذرا آپ دیکھیں کفار کو کیسے میرے علی نے زیر کیا ہے, میرے مولا نے زیر کیا ہے. بیچ میں نبی ہیں, ادھر سے حملہ آتا ہے اور علی روکتے ہیں. دائیں جانب سے حملہ ہوا, علی نے روکا. بائیں جانب سے حملہ ہوا, علی نے روکا. اب بیچ میں نبی ہیں, چاروں طرف سے میرے علی نے, میرے مولا نے کیسے جنگ کی ہے. اب تاریخ بتاتی ہے کہ اپنے رہوار پہ میرے علی نے, اپنے رہوار پہ میرے مولا نے گھوڑے کو ایڑ دے کے کعبہ پھیرا, اور جو کعبہ پھیرا تو بیچ میں دائرہ بنایا, جو بیچ میں دائرہ بنایا تو بیچ میں نبی ہیں. دائرہ بڑھاتے جا رہے ہیں, فوج بھاگتی جا رہی ہے, دائرہ بڑھاتے جا رہے ہیں, فوج بھاگتی جا رہی ہے, دائرہ بڑھاتے جا رہے ہیں, فوج بھاگتی جا رہی ہے. اور ایسے میں تلوار ٹوٹ گئی. اب جب تلوار ٹوٹ گئی تو ایک بار آ کے میرے مولا نے اپنے آقا سے کہا, اے میرے آقا تلوار ٹوٹ گئی ہے کیا کرے, مگر میرا نبی ہے کہ مطمئن ہے. یہ دیکھیں, اسے کہتے ہیں اطمینان, اسے کہتے ہیں رحمت کا باغبان, اسے کہتے ہیں کرم کی تلوار, اسے کہتے ہیں شجاعت کا پہاڑ, اسے کہتے ہیں قدموں کی سلامت, اسے کہتے ہیں علی پر یقین, اسے کہتے ہیں مشکل کشائی پہ بھروسہ. نبی خاموش ہے, چہرے پہ شکن نہیں, ماتھے پہ پھل نہیں, آنکھوں میں حلقے نہیں, بلکہ مسکرائے چلے جا رہے ہیں, مسکرائے چلے جا رہے ہیں. یا نبی کیا کہنا چاہتے ہیں, یا نبی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا مولا کہے گا, میرا مولا کہے گا, اگر علی میرے لیے لڑتا تو میں تلوار دیتا, جس کے لیے لڑ رہا ہے وہ تلوار بھیجے گا, جس کے لیے لڑ رہا ہے وہ تلوار بھیجے گا. آپ تلوار وہاں سے چلی, تلوار وہاں سے بن گئی. معلوم ہوا کیوں نہیں یہاں سے, یہاں کی بنی ہوئی تلوار کو کیوں نہیں دیا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہاں کی بنی ہوئی نہ تلوار قابل اعتبار ہے, نہ صاحب ذوالفقار, نہ تو یہاں تلوار چلانے والا قابل تلوار اعتبار ہے. اب آپ دیکھیں علی کے پاس جو وہاں تلوار آئی تو وہ کون تھی؟ اب سنیے دو مصرے ایک بار اور, اب رہا جیسا
پہلوان لشکر لے کے کعبے پہ چڑھائی کرنے آیا تھا. ابو طالب کے پاس لوگ آ کے تانے دیتے تھے کچھ کرو. ابو طالب کہتے تھے میں کیا کروں, جس کا گھر ہے وہ خود کچھ کرے گا. وہاں سے ایک کنکری آئی, اب رہا نہ رہا. ارے جس, اب آپ شعر سنیں, وہاں سے ایک کنکری اب رہا نہ رہا. شعر سنیے گا, جہاں کی کنکری نے فوج کا بھوسا بنا ڈالا, جہاں کی کنکری نے فوج کا بھوسا بنا ڈالا, وہاں کے کارخانے کی بنی تلوار کیا ہوگی. اب یہاں پہ سنیں, چار مصرے پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں. وہ چار مصرے کون, ذرا سنیے گا. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر, جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر, عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. ارے ملتی, جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر, عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. ارے ملتی جو ایسے ویسوں کو, ہلتی نہ ذوالفقار, تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر.
بس عزیزو, آپ کی زحمت کو بس مولا علی کے ذکر تک ہم آئے. اور یہ ہے جنگ احد. جنگ احد میں جب ادھر رسول اسلام کے دانت شہید ہوئے تو بی بی فاطمہ آگے بڑھیں اور مولا علی آگے بڑھے. مولا علی اپنی ڈھال میں تلوار لے کے آئے اور زخم. مولا علی رسول کی تیمارداری میں اور رسول کے زخموں پہ مرہم رکھنے میں مصروف ہو گئے. تو وہ زندہ جو وہاں شکست کھا چکی تھی, اس نے دیکھا جناب حمزہ. جناب حمزہ کا سارا جسم زخموں سے بھرا ہوا, مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جناب حمزہ کی لاش کو جب اٹھایا گیا تو کوئی زخم ایسا نہیں تھا جو پشت کی جانب پڑا ہو. اسے کہتے ہیں شجاعت. جناب حمزہ, جناب حمزہ کی لاش پہ زخموں کا ایک انبار لگا ہوا تھا. ہندہ کو موقع مل گیا اور ہندہ وہاں جناب حمزہ کی لاش پہ جا کے کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا کنبہ ختم ہوا جا رہا ہے, میرا قبیلہ ختم ہوا جا رہا ہے. ہندہ نے ابو سفیان کی بیوی, یزید کی دادی, معاویہ کی ماں, اس نے ہندہ نے جناب حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا اور کلیجے کو نکال کے چبانا چاہتی تھی, چبانا چاہتی تھی, مگر خدا کا اعجاز, خدا کی عطا کہ کلیجہ پتھر کا ہو گیا اور اس کے دانت ٹوٹتے رہے. اردو زبان میں ایک محاورہ ہے, دندہ شکن جواب. یہ تھا وہ دندہ شکن جواب. اس کے پاس سے مورخ نے اس کا نام رکھا ہند جگر خارا. اب آپ نے کریکٹر دیکھا, پورا بنو امیہ کا یہ سلسلہ اور ادھر بنو ہاشم کا کریکٹر دیکھیں. جناب حمزہ کی بہن, رسول اسلام کی پھوپھی حضرت صفیہ, انہوں نے جب سنا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے تو وہاں سے انہوں نے کہلوایا کہ میں اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنے آؤں گی. رسول اسلام نے کہا نہیں, بہن کو روک دیا جائے, اس لیے کہ بھائی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکیں گی اپنی پھوپھی سے. کہا نہیں, روک دیا جائے, نہیں روک دیا جائے. اور اس کے بعد میں جب جناب صفیہ آئی ہیں تو رسول اسلام نے بڑھ کے اپنی چادر, اپنی کملی اپنے حضرت حمزہ کی لاش پر رکھ دی تاکہ بہن اس حال میں نہ دیکھ سکے. بس ہزاروں ایک جملہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ میرے رسول, آپ نے حضرت حمزہ کی لاش پہ اس لیے چادر ڈال دی کہ بہن نہ دیکھ نہیں پائے, ایک چادر لے کے کربلا میں آ جائیے. بس آپ کے آنسو بلند. آج کی شہادت, بعض مومنین نے اپنے ٹکٹ کینسل کرائے ہیں کراچی سے, اور کیا پالنے والے خود علی اصغر کا واسطہ, اور آپ کی جڑی گود کی واسطہ کہ ان کی گودیں آپ آنکھ رہے ہیں. حضرت علی اصغر کی شہادت مجھے پیش کرنی ہے اور آج مجھے کوئی روکے نہیں ہوئی. آج آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. میری ماں, اگر تم صاحب اولاد ہو تو چشم تصور میں ان اولادوں کو سامنے رکھنا. دو شہادتیں ایسی ہیں کہ جسے دنیا میں کوئی انسان ایک ساتھ نہیں سن پاتا. ایک عاشور کی شہادت, ایک عاشور کے بعد کی شہادت, ایک علی اصغر کی شہادت, ایک سکینہ کی شہادت. پتھر سے پتھر دل کا انسان علی اصغر کی شہادت نہیں سن پاتا, اور پتھر سے پتھر دل کی عورت سکینہ کی شہادت نہیں سن پاتی, اس لیے کہ دونوں مظلومیت کا شاہکار ہیں. اب ایک سوال کرنا چاہوں گا, عجیب و غریب قدرت کا نظام ہے کہ ہم
14 سال کے بعد ہماری مائیں ہماری بہنیں ایک ساتھ علی اصغر اور سکینہ کی شہادت سن نہیں پاتی. ایک سوال کروں گی, ان دونوں کی ماں کون ہے؟ ہائے ام میرا باپ, تو علی اصغر کی بھی ماں ہے سکینہ کی بھی ماں ہے, علی اصغر کی بھی ماں ہے اور سکینہ کی بھی ماں ہے. تم نے دونوں شہادتیں کیسے برداشت کی ہوں گی؟ شاید اسی لیے چہلم کے دن جب قافلہ چلنے لگا ہے مدینے کے لیے, تو جب قافلہ پلٹ کے آیا جناب زینب نے آ کے پوچھا بھابھی رباب کب تک روتی رہیے گا, مدینے واپس چلیے, تو ایک بار عمر رباب نے جناب زینب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا شہزادی تم نے بھی انصاف نہیں کیا. اے زینب, میں نے مانا کہ آپ کا بھائی شہید ہو چکا, میں نے مانا کہ آپ کے دونوں بچے شہید ہو چکے, مگر جب آپ مدینے میں جائیے گا تو عبداللہ تو زندہ ملیں گے, ہر بی بی کا کوئی نہ کوئی وارث انتظار کر رہا, مگر وہ رباب کہاں جائے جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا, گود بھی اجڑ گئی, سکینہ قید خانے میں سو رہی ہے, علی اصغر کربلا میں سو رہا ہے.
ابھی میں پڑھوں گا شہادت. دو محرم کو جب قافلہ آیا تو دو محرم کو خیمے دریا کے سامنے سے ہٹائے گئے. دو محرم کے بعد سے تھوڑی دیر کے بعد, ہر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جناب زینب کو خبر ملتی تھی کہ 2000 کا لشکر آیا, 5000 کا لشکر آیا, 10000 کا لشکر آیا. جناب زینب پوچھتی تھی یہ کون ہے؟ معلوم ہوتا تھا حسین کا دشمن کا, ایک رسالہ اور آ گیا, ایک رسالہ اور آ گیا. اور معلوم ہے اس طریقے سے بیویوں کو سہمایا جاتا تھا کہ کیسے عمر سعد نے حکم دیا اپنے فوجیوں کو, گھوڑوں کو توڑا, تو غبار اٹھے اور ننے ننے حسین کے خیمے میں جو بچے ہیں وہ سہمنے لگے ہیں, غبار اٹھا. اس کے بعد عمر سعد نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ نیزوں سے نیزے کڑکاؤ, نیزوں سے نیزے کڑکنے لگے, برچھیوں سے برچھے ٹکراؤ, تلواروں سے تلواریں ٹکراؤ. اداداروں سنیے گا, تاکہ مائیں سہم جائیں بچے سہم جائیں. اداداروں آپ سنیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, نیزوں سے نیزے ٹکراؤ, تلواروں سے تلواریں ٹکراؤ, تیروں سے تیر ٹکراؤ, کمانوں سے کمانوں کڑکاؤ. جیسے ہی کمانیں کڑکنے لگی یہ آواز جب خیمے میں پہنچی تو خوف اور سہم کی وجہ سے ام رباب کی چھاتی کا دودھ خشک ہو گیا. یہ کب ہوا؟ 4 محرم کو. 4 محرم کے بعد سے علی اصغر کو دودھ نہیں ملا. 5 محرم گزر گئی علی اصغر بھوکے, 6 محرم گزر گئی علی اصغر بھوکے, 7 محرم گزر گئی علی اصغر بھوکے ہیں. عزاداروں عاشور کا منظر آ گیا. بس میں مدینہ سے رخصت نہیں پڑھ سکوں گا, اتنا وقت نہیں ہے, مگر سنیے. 9 محرم کو جناب سکینہ کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے آئے. سکینہ پیاس مارے ڈال رہی ہے, تھوڑا سا پانی کا انتظام کریں, تھوڑا سا پانی کا انتظام کریں. جناب سکینہ کہتی ہے کہاں سے پانی لاؤں, کسی خیمے میں پانی نہیں. ایک بار جناب سکینہ نے کہا ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ چلو ہم چلتے ہیں ایک ایسے خیمے میں کہ جہاں میری پھوپھی زینب نے اگر کچھ پانی کا انتظام کیا ہوگا تو علی اصغر کے لیے کیا ہوگا, چل کے دیکھتے ہیں وہاں شاید پانی مل جائے. اب جب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے علی اصغر کے خیمے میں آئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ علی اصغر جناب زینب کی گود میں اپنا منہ کبھی کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں. جب منہ بند کرتے ہیں تو بیویاں سمجھتی ہیں کہ شاید علی اصغر دنیا سے رخصت ہو گئے, اگر جب منہ کھولتے ہیں تو بیویاں دعا کرتی ہیں ہائے علی اصغر ابھی زندہ ہے, جب منہ بند کرتے ہیں تو سوچتی ہیں کہ علی اصغر دنیا سے چلے گئے, منہ کھولتی ہیں تو پھر سوچتی ہیں کہ شاید علی اصغر ابھی زندہ ہے. اور جناب زینب کا عالم یہ ہے کہ جب علی اصغر کے منہ کھلتے ہیں وہ اٹھ جاتی ہے, جب منہ بند ہوتے زینب پیر جاتی ہے. ہائے میرے لال علی اصغر. یہ ہے وہ مرحلہ. حسین نرغے آدھا میں ہے جب کوثر چاروں طرف سے دشمنوں کا حملہ اور آواز دے رہے ہیں حل من ناصرین ینصرنا, کون ہے جو میری مدد کرے. ادھر علی اکبر کا لاشا ہے, ادھر عباس کے شانے ہیں, ادھر قاسم کا لاشا, ادھر اون محمد کا لاشا. میں کہوں گا مولا یہ آپ مدد کے لیے کسے پکار رہے ہیں, یہ مدد کے لیے کسے پکار رہے ہیں؟ حسین کہیں گے ارے میں مدینے سے رخصت ہوتے وقت کسی کے کان میں نصرت کا میں نے وعدہ لیا تھا, اب میں اسے پکار رہا ہوں. اداکاروں جیسے ہی نصرت کی آواز خیمے میں پہنچی خیمے سے ایک شور
شور ہوا, خیمے سے ایک شور ہوا, اور جو شور ہوا تو حسین در خیمہ پہ آئے. زینب میری زندگی میں رونے کا کیا سوال؟ کہا نہیں دیکھتے, علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا لیا ہے, خود کو گہوارے سے گرا لیا. کہا لاؤ میں اپنے بچے کو شاید پانی کی سبیل کر سکوں, میں پانی جا کے مانگتا ہوں. اداداروں ہم پڑھ لیتے ہیں, آپ سن لیتے ہیں, مگر کسی خوددار سے پوچھیے جس نے زندگی بھر عطا کیا ہو, اگر کسی پردیس میں مسافرت کے عالم میں اپنے دشمنوں سے اسے کوئی سوال کرنا پڑ جائے تو اس کی غیرت کو کیا ہوگا؟ وہ حسین جس نے زندگی میں کسی سے کوئی سوال نہیں کیا, وہ علی اصغر کو آبا کے دامن میں لے کے آیا اور کہنے لگا ارے میرا بچہ بڑا پیاسا ہے, دو قطرہ پانی دے دو. علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو. علی اصغر نے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ آئی تھی وہی زبان پھرائی. ہاں دادارو جلتی ہوئی زمین پہ حسین نے علی اصغر کو رکھا. اگر تم یہ چاہے تو کہ اس کے بہانے سے میں پانی پی لوں تو لو اس بچے کو خدا کے پانی پلا دو. ادادار اب سنے, اب سنے جملہ سنیے گا, عجیب و غریب قیامت کا جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ سنیے. جیسے ہی علی اصغر نے اپنی زبان پھرائی, ادھر سے خدا لعنت کرے عمر سعد ملون پر خدا کی لعنت, ہماری لعنت, دنیا کی لعنت, ہماری ماؤں کی لعنت, ہمارے ماں باپ کی لعنت. ادادارو سنیے, عمر سعد نے کہا آئینہ آئینہ حرملہ کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے, حسین کے کلام کو قطع کر دے. بس ہرملا آیا, ہرملا کے دو تیر خطا ہو گئے, مگر جو تیسرا تیر چلا تو آپ سنیے گا. علامہ مجلسی نے کہا کہ علی اصغر کا قد چھوٹا تھا, تیر کا قد بڑا تھا. تیر کی رفتار کیا تھی؟ تیر کی رفتار یہ تھی کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر قوت امامت سے امام حسین علی اصغر کو روک نہ لیتے, علی اصغر کو اپنے بازوؤں میں سنبھال لیتے, تو تیر علی اصغر کو لے کر جانے کہاں جاتا؟ تیر علی اصغر کو لے کے کہاں جاتا؟ اب سنیے, جو یہ تیر چلا, جو تیر چلا تو ایک ساتھ اتنی تیز رفتار تھی کہ ایک ساتھ, تھوڑا سنبھالیے اپنے آپ کو, تو میں جملہ کہوں, ایک ساتھ کی تیر نے تین نشانے کیے, تین زخم پہنچائے. جو تیر چلا تو سنسناتا ہوا تیر چلا تو تین زخم لگے. پہلا زخم علی اصغر کی گردن کو چھیدا, دوسرے زخم نے حسین کے بازوؤں کو, اور تیسرا زخم عمر رباب کا دل. ہاں دادار عمر رباب کا دل زخمی ہوا, عمر رباب پڑے نہ گری. ہاں اب تین بھال کا تیر تھا. علامہ مجلسی نے دار الانوار میں عجیب جملہ لکھا, تین پھل کا تیر تھا. جب تیر چلا ہے تو تیر کا ایک پھل علی اصغر کے گردن میں لگا, دوسرا پھل حسین کے بازو میں لگا, مگر جو بیچ والا پھل تھا وہ اس کان سے لگا, اس کان سے پار ہو گیا. علامہ مجلسی نے لکھا, فضا بہو ہو من الوزن الالوزن, علی اصغر اس کان سے اس کان تک شہید ہو گئے. آزادار آپ سنیے, علی اصغر اس کان سے اس کان تک شہید ہو گئے. اب امام حسین نے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا, اور گود میں لینے کے بعد میں خون جو بہ رہا تھا گردن سے وہاں اپنا چلو لگا دیا, اور چلو لگانے کے بعد میں اپنے چہرے پہ مل لیا اور دعا کرتے جا رہے ہیں, اے پالنے والے روز محشر اپنے نانا سے اسی عالم میں ملاقات کروں گا. ابھی ایک اور روایت ملتی ہے مقاتل میں, جس علماء کم بیان کرتے ہیں, مگر سنیے آپ. ایک شقی وہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا, اور اس نے جیسے ہی میرا مولا, ابھی مختار کے پاس میں جب اس سے پوچھا گیا تھا تو وہی شقی ہے, میرا مولا یہ دعا کر رہا تھا کہ پالنے والے اپنے نانا سے اسی عالم میں ملاقات کروں گا, اس نے ایک پتھر مارا, وہ میرے مولا کے دانے مبارک میں آگے لگا, میرے مولا کے دانے مبارک میں لگا, اور اس کے بعد میں علی اصغر کی لاش کو لے کے میرا مولا اٹھا. اب بارگاہ شجر عباس میں آپ بیٹھے ہیں, جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے, اور ایک میں سوال کرنا چاہوں گا, جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کے ہوٹلوں سے کیا جملہ نکلتا ہے؟ یا علی مدد. جب آپ پریشانی میں ہوتے ہیں تو کیا جملہ نکلتا ہے؟ یا علی مدد. لیکن جب کسی ایسی مشکل میں ہو کہ جب آپ سے کوئی راستہ دکھائی نہ دے, کچھ سمجھ میں نہ آئے, تب آپ کے منہ سے کیا جملہ نکلتا ہے؟ تب آپ کہیں گے کہ جب ہم سخت مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمارے منہ سے جملہ نکلتا ہے, یا پار. کیا یہ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ میرا دل تو یہی کہتا ہے, جب ہم سخت مشکل میں ہوتے ہیں, جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا, تو ہم کہتے ہیں یاد پار, اے باب الحمد ہماری مدد. اب جملہ سنیے گا, حسین نے جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو نجف کی طرف کر کے کہا علی, جب علی اکبر کو رخصت کیا تو مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا یا رسول مدد کو, جب قاسم کا لاشا اٹھایا تو مدینے کی طرف رخ کر کے اے بھائی حسن آؤ اور دیکھو, جب انہوں نے محمد کا لاشا اٹھایا تو یزید البخاری کی طرف رخ کر کے اے اللہ آ کے اپنے لال کو دیکھو, مگر جب علی اصغر کا لاشا اٹھایا کرائی کی طرف رخ کر کے کہا اے ابا آؤ علی اصغر کا لاشا اٹھانے میں مدد کر دو.
سنیا علی اصغر کا لاشا کیا بات آپ کیا آدمی بولیں گے خدا آپ کے دل کو کوئی غم نہ دے, ماؤں کی گودیں آباد ہیں, رب آپ کی گود اجڑ چکی. بس سنیے علی اصغر شہید ہو گیا, اب آپ کی اولادوں کی سلامتی کی دعا مانگوں تو کیا مانگوں, کس منہ سے دعا مانگوں, اس لیے کہ رب آپ کی گود اجڑ چکی ہے. اداکار سنیے گا ارے امام حسین اپنے آباد کے دامن میں علی اصغر کے لاشے کو لے کے چلے ہیں, علی اصغر کو لاشے کو لے کے چلے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, ذنب قضا یہی و تسلیم لامرے, ذنب قضا یہی و تسلیم لامرے. اب سنیے جیسے ہی آبا کے دامن میں چھپا کے لے چلے, در خیمہ پہ عمر رباب آ گئی, کیا میرے لال کو پانی پلا کے لائے, کیا میرے لال کو پانی پلا کے لائے. عمر رباب کے پیچھے پیچھے عمر رباب کا دامن پکڑے ہوئے 3.5 برس کی بچی سکینہ, میرا بھیا پانی پی کے آ رہا ہوگا, میرا بھیا پانی پی کر وہ سہن ہے کہ جب عمر رباب کا چہرہ دیکھتے ہیں واپس ہو جاتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں عمر رباب کا چہرہ دیکھتے ہیں واپس ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضم قضائے وہ تسلیم لے امرے. مشکل پوچھا, علی کی بیٹی زینب دروازے پہ آ گئی, وہ سمجھ حسین کی مشکل کیا ہے, میرا بھیا ایسے نہیں آ سکے گا. بس ایک بار در خیمہ پہ گئی, حسین ابا کے دامن میں سر کو لے آؤ میرے بھائی آ جاؤ. بس زینب نے کیا کام کیا, ایک ہاتھ سے عمر اباب کا بازو تھاما, سکینہ کی کلائی تھامی, اور جیسے ہی حسین ہے ایک ہاتھ سے ابا کا دامن ہٹا دیا, عمر اباب ابھی اکثر آ گیا, عمر اباب علی اکثر آ گیا. بس عمر اباب نے ایک بار پورا پڑا, ہم اس لوگ کا جواب ہو نہیں گیا, ہم اس لوگ کا جناب کیا اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. حسین خیمے کے دروازے سے خوش سے خیمہ پہ آئے, خیمے کے پیچھے آئے, علی اصغر کی لاش کو لے کے آئے اور ذوالفقار سے قبر کھودی, ذوالفقار سے قبر کھودی. میں کہوں گا مولا قبر کیوں کھود رہے, علی اصغر کے علی اکبر کے لاشے کو لے کے آئے تھے تب قبر کھودنے کا تصور نہیں آیا, اب قاص کے شانے لے کے آئے قبر کھودنے کا تصور نہیں آیا, قاسم کے لاشے کو لے کے آئے قبر کھودنے کا تصور ذہن میں نہیں آیا, مگر جب علی اصغر کو لے کے آ رہے تو قبر کیوں کھود رہے. امام حسین نے ایک سبب بیان کیا, ایک سبب امام حسین نے بیان کیا, وہ سبب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں میں علی اصغر کی لاش کو اس لیے دفن کر رہا ہوں کہ نو کے نازا پہ جب سب 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 کر بلندوں میں تو علی اصغر میرا بڑا چھوٹا ہے. ایک سبب اور تھا, بس وہ سبب سن لیجئے اور میں نے مجلس تمام کر دی, اس کے بعد میں نہ پڑھ سکوں گا. ایک سبب اور تھا, جس ملعون نے امام حسین کے دندان مبارک پہ پتھر مارے تھے جب وہ گرفتار ہو کے مختار کے پاس گیا تو حضرت مختار نے اس سے پوچھا کہ بتا تو نے کیا کیا ظلم کیے, تو اس نے کہا میں نے مولا کے دہنے مبارک سے پتھر مارے. ایک بار مختار نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مرحلہ آیا کہ جب تجھے رحم بھی آیا حسین پہ؟ کہا ایک مرحلہ آیا, ایک مرحلہ آیا جب میں رونے لگا. کہا وہ مرحلہ کیا تھا؟ کہا مرحلہ یہ تھا کہ حسین علی اصغر کو گود میں لے کے قبر کھودنے کے لیے جا رہے تھے اور قبر کھودتے جاتے تھے روتے جاتے تھے, قبر کھودتے جاتے تھے روتے جاتے تھے. کہا کچھ تم سے بات ہوئی؟ کہا نہیں, میں پاس میں کھڑا ہو کے سن رہا تھا اور جب میرا مولا سنیے جب میرا مولا قبر کھود رہا تھا تو ایک جملہ کہتا ہوا جا رہا تھا, ایک جملہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ اے میرے قاسم جب تمہاری لاش پر گھوڑے رہو تو تو نے برداشت کر لیا, اے علی اکبر اگر تمہاری لاش پہ مالو تو تم برداشت کر لو گے, اے قاسم تم نے برداشت کر لیا, اے انہوں محمد اگر تمہاری پامالی کا موقع تم برداشت کر, مگر میرا 6 مہینے کا بچہ جب گھوڑے ادھر کے ادھر ہوں گے تو کیسے برداشت کرے گا. اس کا مطلب حسین نے اس لیے علی اصغر کو قبر میں چھپایا تھا کہ علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو سکے, مگر جیسے ہی حسین شہید ہوئے علی اصغر قربت میں سے فضا نے آ کے عمر رباب کو عجیب خبر دی, زینب کو عجیب خبر دی, اے بیویوں دعا کرو عجیب خبر سن کے دشمن کہہ رہے گھوڑوں کی نال بندی کرا دی جائے, خدا لعنت کرے خونی ملون پہ نیزا لے کے آیا زمین نرم پہ چبایا ایک جگہ نیزا مارا تو علی اصغر کا لاشا نکل آیا سینے پہ. علی اصغر ہر شہید ایک بار شہید ہوا, علی اصغر دونوں سبا شہید ہوئے, ملون نے قسم کے سر کو جدا کیا بالوں میں انگلیاں پکڑی عمر رباب کی تو پیچھے, اے ظالم اے نال میں کیا خطا کیا ہے, اے ظالم 6 مہینے کے بچے نے کیا خطا کی, لاش کو زمین پہ چھوڑ دیا سر کو لوگوں سے لے جاتے چوری دیر نہ گزری تھی جان لیا سے گھر کا ناشا ادھر کے گوڑے ادھر کے گوڑے
ادھر